شمع تیری طرف لو لگی رہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی، ہمارا سلسلہ اس موضوع پر جاری و ساری ہے۔ یقیناً اپنے رب کے پیارے ناموں کو سننا، ان کے بارے میں گفتگو کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے رب عز و جل کا ذکر کرے، اس کے ناموں کو یاد کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یعنی اگر تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد رکھو گے، تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو اللہ پاک کے مختلف ناموں کو ذکر کرنا، اس ناموں کے ساتھ اسے پکارنا، اسے یاد کرنا، یہ سب اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہمیں مسلسل یہ سعادت خاص طور پر حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کے، اپنے پاک پروردگار کے، اپنے خالق و مالک اللہ کے ناموں کو ذکر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سن رہے ہیں، ان کی تشریحات کو سن رہے ہیں۔ اب تک ہم بہت سارے نام بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل و احسان سے سن چکے ہیں۔ آج کے سلسلے میں بھی ایک انتہائی خوبصورت نام، اور وہ نام کہ جس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد بھی فرمایا ہے، اور ایسے افراد کی تعریف بھی کی ہے کہ جو اللہ پاک کے اس نام کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ اللہ پاک کا نام ہے العدل، یعنی وہ ہستی کہ جو فیصلہ کرنے والی ہے، انصاف کرنے والی ہے، جس کے فیصلے میں کسی طرح کا ظلم کا شائبہ شبہ تک نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے اندر شبہ بھی کر سکے کہ اس نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ ظلم پر مبنی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ عدل، یعنی عدل جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے رب عز و جل کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہوگا عادل، یعنی وہ ہستی، وہ ذات کے جو انصاف فرمانے والی ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر مستقیم رہنا، یعنی استقامت اختیار کرنا، پابند رہنا، کسی چیز کا ایسا ہونا کہ جیسا اس کو ہونا چاہیے۔ جب وہ چیز اس کے مطابق ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، جیسا اس کو ہونا چاہیے، تو اس کو عربی زبان میں عدل کہا جاتا ہے۔ ہر شے کے لائق یہ ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس سے ظلم کو دور کیا جائے، اس میں ظلم کا کوئی شبہ موجود نہ ہو۔ تو یقیناً جب کوئی شے جیسی ہے ویسی ہونی چاہیے، دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، تو اب فیصلہ وہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو اس کا حق حاصل ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر جور نہ ہو، کسی کے ساتھ جفا نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ جب یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے حاصل ہو گیا، تو اس کو کہیں گے عدل۔ تو اللہ پاک ہر شے کو، ہر فرد کو وہی عطا فرماتا ہے کہ جس کے وہ لائق ہے، اور جس انداز میں عطا فرمانا چاہیے ویسے ہی ہمارا رب عز و جل اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اپنے بندوں کو بھی اللہ پاک نے جگہ جگہ اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں، جب فیصلہ کریں تو انصاف کریں، جب گفتگو کریں تو انصاف کریں، کوئی بھی معاملہ ہو عدل کا راستہ نہ چھوڑیں۔ پہلے تو کچھ آیات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس میں بالخصوص اللہ پاک نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ کام لے اور کیسا اس میں اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے یہ ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی نفرت، کسی قوم کا بغض، کسی قوم کا کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم نا انصافی کرو۔ یعنی اگر معاملہ تمہارا تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہے، کوئی معاملہ ایسا پیش آیا کہ سامنے تمہارے دشمن ہیں، تو وہاں بھی دشمنی اور عداوت جو عام طور پہ بندے کو دوسرے کے خلاف ابھارتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نا انصافی کرے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کا بغض، کسی قوم کی نفرت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم نا انصافی کرو۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کو اختیار کرو، کہ عدل یہ تقوی کے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ بندے کے سامنے اگر دو طرح کے افراد موجود ہیں تو اب اس کو فیصلے کا اختیار حاصل ہوا، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا میلان اس شخص کی طرف ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، جس سے اس کو پیار ہوتا ہے، تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور جس سے اس کو نفرت ہو یا جس کو وہ جانتا نہیں ہے، جس سے اس کو بغض ہو، تو اس صورت میں وہ اس کے ساتھ نا انصافی پر اتر آتا ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کا سد باب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کا بغض، یہ تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ نا انصافی کرو۔ یہاں پر ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کے اندر سبق موجود ہے۔ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، بعض اوقات ہم کلام کرتے ہیں، اگر کلام مثال کے طور پر ایسے افراد کے بارے میں ہم نے کرنا ہے کہ جن سے ہمیں محبت ہے، جو ہمارے بالکل قریبی ہیں، اچھا اب بعض اوقات وہ بہت بڑا جرم کر بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات ان کی بات ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اب ہم نے کسی اور کے سامنے مثال کے طور پر ان کی بات کو بیان کرنا ہے، تو ہم اسے پولائٹ انداز میں، بالکل لائٹ انداز میں ہم اس کو دوسروں کے سامنے بیان کریں گے کہ جس سے اس شخص نے جو اتنی بڑی بات کہی ہے وہ بھی سامنے والے کے سامنے اس طرح ظاہر ہوگی کہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہوا یا اس نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کہی ہے، یعنی اس کی بات کو ہم ڈھکنے کی کوشش کریں گے، اس کی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اس کی بات کے اندر جو سختی تھی، جو درشتی تھی، اس کو ہم کم سے کم درجے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی بات کی وجہ سے جو آگ لگ سکتی تھی اس کو ہم بجھا دیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی بات ہمیں دوسرے کو بتانی ہے اور جس کے بارے میں بتانی ہے وہ ایسا ہے کہ جس سے ہمیں کوئی الفت نہیں ہے، کوئی ہمارا دلی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دوسروں کے سامنے ڈی گریڈ کر دیں، اب اس کی معمولی سی بات ہوگی، چھوٹی سی بات ہوگی، تو بھی نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس انداز میں اسے بیان کیا جائے گا کہ جس سے ایسا محسوس ہوگا کہ اس نے بہت بڑا کوئی جرم کر دیا، بہت ہی بڑا اس نے کسی کے ساتھ ظلم کر دیا ہے، حالانکہ وہ بات بالکل معمولی سی ہوگی جو معمولی انداز میں بیان کی جا سکتی ہوگی، لیکن اس کی عداوت، اس کا بغض جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے وہ ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایسی بات کہیں کہ دوسروں کو محسوس ہو کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر ڈالا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارے رب عز و جل نے ہمیں منع فرما دیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی جو عداوت ہے، بغض ہے، وہ تمہیں نا انصافی پر نہ ابھارے۔ کہ قیامت کے دن ان چیزوں کی پکڑ ہوگی، آج تو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی تیز کلامی کی وجہ سے ہم اس طرح کر گزرتے ہیں کہ اپنوں کی بات کے اوپر پردہ ڈھک دیتے ہیں، اور جو دوسرے والا ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی بات کے چنگاری لگا کر اس کو ہم شعلہ بنا دیتے ہیں، بہت بڑی آگ بھڑکا دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہماری زبانوں کے اوپر مہر لگ جائے گی اور اس کا جواب دینا یہ مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یعنی تقوی جو سب سے زیادہ مطلوب شے ہے، سب سے زیادہ طلب کی گئی چیز ہے کہ شریعت مطہرہ میں جو عبادت کا حکم دیا گیا تو جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی جو عبادت بندہ کرتا ہے اس کا ایک حاصل یہ ہے، ایک نتیجہ اور ایک ثمرہ یہ نکلتا ہے، ایک پھل یہ ملتا ہے کہ بندہ پرہیزگار بنتا ہے، تقوی اسے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہیں تقوی حاصل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ پاک نے تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ یہ ارشاد فرمایا اعدلوا، کہ انصاف کے ساتھ کام لو، ہوا اقرب للتقوی، یہ انصاف جو ہے وہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی تمہیں تقوی کے بہت زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا عدل و انصاف یہ عالم کے اندر مشہور ہے۔ دو واقعے اس حوالے سے سماعت فرمائیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسروں کے معاملے میں بھی اور اپنے معاملے میں بھی کس طرح انصاف کا لحاظ کیا کرتے تھے، جو ہمارے لیے انتہائی سبق آموز ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، غسان کا بادشاہ جبلہ بن اہم، یہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایمان لے کر آیا۔ اب یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، چند ساتھیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہا تھا، تو اتنے میں پیچھے سے ایک عام شخص کا قدم جو ہے وہ اس کی چادر کے اوپر رہ گیا، جس کی وجہ سے اس کی چادر اتر گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس شخص کو دیکھا اور اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، میری چادر اتر گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں اتاری، طواف کرتے ہوئے قدم رہا ہے۔ غسان کے بادشاہ جبلہ بن اہم نے کھینچ کر اس عام آدمی کو تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص مقدمہ لے کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آیا اور آ کے سارا معاملہ عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسان کے علاقے کے بادشاہ کو، حاکم کو، دربار میں بلایا اور اس سے کہا کہ کیا اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے؟ اس نے کہا، جبلہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا، میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے اور اگر حرم نہ ہوتا تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کا بدلہ دینا ہوگا، چادر پہ پاؤں غلطی سے رہا ہے اور اس پر تھپڑ مارنا یہ زیادتی کرنا ہے، لہذا اب یہ عام شخص تمہیں تھپڑ مارے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک دن کا موقع دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن کا موقع دیا۔ وہ شخص راتوں رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے جبلہ جو تھا وہ فرار ہو گیا اور اپنے علاقے میں جا کر نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف کا ایک نمونہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ وہ شخص کسی علاقے کا بادشاہ ہے، سردار ہے، تو اسے کیا اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ ایک عام شخص کو جب چاہے بے عزت کر دے، اس کو مارے پیٹے، اس کے اوپر ظلم کرے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو؟ تو ایسا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو کہا کہ تمہیں اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ اب اس کی بدقسمتی کہ وہ دنیا کے تما کی وجہ سے، دنیا کے معمولی ذلت کی وجہ سے آخرت کی ہمیشہ کی ذلت کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر گیا، یہ اس کی قسمت تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو چیز لازم تھی آپ نے اس کو پورا فرمایا۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پر حملہ ہوا، ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا تو آپ زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد کچھ باتیں، کچھ واقعات پیش آئے، اس میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرے ان دونوں ساتھیوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اب جو حجرہ مبارکہ تھا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں پر یہ دونوں عظیم ہستیاں مدفون تھیں، ان کی تدفین ہوئی تھی، ان کی قبریں موجود تھیں، اس میں جگہ تھوڑی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج کے دن میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، لہذا میری طرف سے اجازت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اگر یہاں پر دفن ہونے کی ہے تو جب بھی وہ دنیا سے جائیں ان کو یہاں پر دفن کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حالت تھی وہ واضح تھی کہ آپ کا بچنا اب مشکل تھا، شہادت آپ کا مقدر بن چکی تھی۔ آپ نے اپنے شہزادے کو اور دیگر افراد کو نصیحت کی اور ان کو حکم دیا کہ انہوں نے اجازت تو دے دی ہے، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ لے کر ان کے حجرے کے باہر جانا، یعنی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، تو وہاں جا کر دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرنا۔ اگر وہ اجازت دیتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے یہاں دفنا دیا جائے تو دفنا دینا، ورنہ پھر مجھے جو بقی ہے اس کے اندر عام مسلمانوں کے ساتھ دفنا دینا۔ دوبارہ اجازت آپ نے کیوں طلب کی، دوبارہ اجازت لینے کا آپ نے کیوں حکم ارشاد فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کی گئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلیٰ درجے کا عدل و انصاف تھا کہ جس وقت آپ نے پہلی مرتبہ اجازت طلب کی اس وقت آپ منصب خلافت پر تھے اور آپ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے حاکم تھے، تو آپ کو یہ شبہ کر سکتا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجازت دی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے دی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں؟ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں رہوں گا، اب کوئی اور خلیفہ بنے گا، کوئی اور امیر المومنین ہوگا، لہذا جب میرا انتقال ہو جائے تو اب دوبارہ اجازت لے لینا تاکہ اب روب و دبدبا کی جو صورت ہے اور جو اس بات کا اندیشہ ہے کہ انہوں نے خلافت کی وجہ سے اجازت دی ہے وہ شبہ بھی ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد مجھے ان کے ساتھ دفنا دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ یہ ہمارے اسلاف کا عدل و انصاف ہوا کرتا تھا۔ اور بہت سارے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے موجود ہیں۔ ہمارے جو قاضی ہوا کرتے تھے، ججز ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، ان کے نزدیک عام شخص اور خلیفۃ المسلمین یہ تمام کے تمام برابر ہوا کرتے تھے۔ جو فیصلہ وہ کسی خلیفہ کے بارے میں، کسی حاکم کے بارے میں کیا کرتے تھے، بعینہ ہی اسی انداز کا فیصلہ، وہی رویہ، وہی طریقہ کار وہ ایک عام شخص کے بارے میں بھی اختیار کرتے تھے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں کہ جب ایک عورت نے، کہ جس کا نام فاطمہ تھا، مخزومیہ تھیں، وہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں، چوری کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو لوگوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے ان کو سفارشی بنایا کہ آپ جا کر سفارش کریں کہ ان کے ہاتھ نہ کاٹیں، کوئی اور سزا دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی وہ مثال بیان کی کہ جس کی مثال جو ہے وہ عالم نہیں دے سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی، جو ممکن نہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کریں، فرمایا کہ اگر ان کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی اور اگر وہ بھی اس طرح کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان کا کوئی عام آدمی کوئی جرم کرتا تو وہ اسے سزا دیتے، اور جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہو گئیں۔ تو عدل اور انصاف یہ وہ شے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں دشمنی جو دل کے اندر ہوتی ہے وہ بھی موجود ہو تو اس کے باوجود انصاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کی سب سے جامع آیت جس کو سب سے جامع آیت کہا گیا ہے کہ جس کے اندر گویا کہ ہر چیز کا نچوڑ موجود ہے وہ یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یعنی بے شک اللہ پاک تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے، جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیتا ہے، فحشا سے منع کرتا ہے، حد سے بڑھنے سے منع کرتا ہے، منکر سے منع کرتا ہے، بغاوت سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پاؤ۔ یعنی اللہ پاک نے عدل و انصاف کا حکم دیا، بھلائی کا حکم دیا، قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، فحشا سے منع کیا۔ عدل اور فحشا، یعنی فحش جو چیز ہوتی ہے، فحش کا مطلب ہی کسی چیز میں حد سے بڑھنا ہوتا ہے، تو جب بندہ حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ انصاف کے دائرے سے، عدل کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلے ہی اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ بندہ انصاف کے ساتھ کام لے اور حد سے نہ بڑھے، یعنی نا انصافی نہ کرے۔ تو یہ انتہائی جامع آیت قرار دی گئی ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اگر بندہ اس پر عمل کر لے تو ہر چیز اس کی درست ہوتی چلی جائے گی۔ عدل کیا ہے؟ بندے اور اللہ کا آپس کا معاملہ۔ وہاں عدل یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے اسے ارشاد فرمایا ہے، بندہ اس میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لے۔ یعنی اللہ پاک نے اسے اس بات کا حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کرے، وہ نماز ادا کرے، وہ روزے رکھے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ حج ادا کرے۔ جن چیزوں کا بندے کو حکم ہوا ان کو درست طریقے سے نبھانا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان عدل ہے۔ اور ایک عدل ہوتا ہے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ معاملہ، وہ عدل۔ تو اس میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپس کا تعلق رکھتی ہیں، کہ ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا، احباب کے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، عام لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا، عداوت نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، ان کو نقصان نہ پہنچانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس عدل کے اندر آتی ہیں کہ جیسا ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے ویسا ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ عدل ہے۔ اور احسان یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ سلوک ایسا کرے کہ جس کے ذریعے سے ان کو خوش کر دے۔ ایک تو جیسا حق ہے اس کو ادا کیا، لیکن اس حق سے بڑھ کر ان کو عطا کیا، اس حق سے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس کو احسان یہ کہا جاتا ہے۔ عدل کا ایک معنی ہے کسی چیز کا برابر ہونا، جیسا اس کو ہونا چاہیے ویسا اس کے مطابق ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور خوبصورت آیت میں اللہ پاک نے انسان کو جھنجھوڑا، فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے کے اندر ڈالا۔ اس آیت کی تفسیر تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم اللہ پاک کے نام کریم کو ذکر کریں گے تو اس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فرمایا کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے کے اندر ڈالا، وہ رب کریم کے جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے بالکل درست بنایا، تیری تصویر بنائی، تجھے بالکل سیدھا کیا، اور جیسے تیرے اعضا ہونے چاہیے تھے اس کے مطابق تیرے اعضا بنائے، یعنی جس انداز کے اعضا ہونے چاہیے تھے ویسے ہی اس نے تمہارے جسم کے پارٹس بنائے ہیں، حصے بنائے ہیں، کوئی چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو وہ عدل کرنے والا ہے، ہر چیز کے اندر انصاف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح انسان کے جب بنایا ہے تو بناتے ہوئے بھی اس نے عدل فرمایا ہے کہ جیسی چیز جہاں ہونی چاہیے ویسی اس نے عطا فرمائی ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غفلت کے اندر ڈالا ہے کہ تو اس کی عبادت سے دور ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک عدل ہے، انصاف فرمانے والا ہے۔ انصاف کی کچھ مثالیں میں نے پچھلے سلسلے میں جب اللہ پاک کا نام حکم بیان کیا تھا تو وہاں بیان کی تھیں۔ باقی یہ کہ عدل کا تقاضا یہی ہے، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی جہاں بھی تمہیں موقع ملے، گفتگو کا موقع ملے، فیصلے کا موقع ملے، تو ہر مقام پر عدل کے ساتھ یہ کام لو، انصاف کے ساتھ کام لو۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اس مبارک نام کا صدقہ عطا فرمائے اور ہر معاملے کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، کہ عدل و انصاف وہ شے ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ جب عدل و انصاف باقی نہیں تو پھر اس صورت میں فساد برپا ہوتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے احکام کو صحیح طریقے سے سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
من دے شمع تیری طرف لو نگی